116 سے لے کر 221 تک ہماری 6 آیات ہیں انشاءاللہ تعالی، 6 آیات نسبتاً طویل آیات ہیں، ان کا مطالعہ کریں گے. سورہ بقرہ کا تیسرا حصہ جو امت مسلمہ کو جس میں ہدایات دی گئی ہیں تفصیلاً، امت کو مقرر کیے جانے کے بعد مدینہ کے اندر یہ نیا دور ہے، امت مسلمہ کو برپا کیا جا رہا ہے، ہر چیز سے متعلق نئی امت ہے، ہر چیز سے متعلق احکامات دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاملات کا معاملہ ہو، چاہے لوگوں کی جو ہے وہ ذاتی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو. اور پھر جو ہے اب دیکھیں گے جب ایک معاشرہ، نئی سوسائٹی، نیا ملک، نیا جو ہے کوئی امت بنتی ہے، تو پھر ان کو ہر قسم کے مسائل کے سامنے آتا ہے. پرانے جو جو زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں وہ رسوم و رواج جو اسلام کے خلاف ہیں، پھر ان کو ہٹا کے نئے رسوم و رواج، نئے طور طریقے، نئی ہدایات دی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کو جو ہے جب دوسری قوموں کے ساتھ تعامل ہو رہا ہے، انٹریکشن ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بھی احکامات دیے جا رہے ہیں. تو اس طرح یہی وجہ ہے کہ ایک ہی صفحے کے اوپر بار بار مختلف قسم کے احکامات جو ہے وہ مکس آ رہے ہیں. اور یہ اس کا ایک جو ہے نقشہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے جب امت کو برقرار کیا گیا تو پھر مختلف قسم کے ان کی عبادات کے متعلق جو ہے، ان کے عقیدوں کے متعلق، ان کے حرام و حلال کے متعلق، ان کے معاشرت کے احکام ہیں، جہاد، انفاق اور حج کے معاملات ہیں، معاشرتی احکامات ہیں، روزانہ کی جو چیزیں استعمال کی ہیں، مسلمانوں کے آئلی اور خانگی مسائل ہیں، مسلمانوں کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو ہے وہ، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ مالی معاملات ہیں، سوشل ٹرانزیکشن کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن، سب کو موضوع بحث بنایا گیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے اور ایک فاؤنڈیشن ہے جو جہاں کچھ احکامات تو زیادہ تر تو جو بنیادی نوعیت کے ہیں، اور کچھ احکامات جو ایسے ہیں کہ وہ جب بھی آئے ہیں تو بالکل فائنل صورت کے اندر جو ہے، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ اسلامی احکامات کے اندر تدریج ہے. مسلمانوں کو ابتدائی حکم دیا گیا، ظاہر ہے وہ قومیں جو تھیں جو 2500 سال سے جس کے اندر جو ہے یہ رسول نہیں آئے تھے اور شریعت سے ناواقف تھے گئے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے وہ اس سے بہت زیادہ انحراف ہو گیا تھا، تو وہ لوگ جب ان کو اسلامی احکامات، اسلامی شریعت کے احکامات پہنچائے گئے تو ظاہر ذہن ابھی تیار نہیں تھے، تو اس لیے ان کو تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ تیار کیا گیا ذہن کہ یہ اس طرف اسلام کے احکامات کی طرف آ جائیں. اور اس میں ایک قول حضرت جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ اگر یہ احکامات فوراً اچانک سارے ایک وقت میں دے دیے جاتے ہیں اچانک کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے مانو اس کو، تو بہت سارے لوگ یہ قوم جو تھی یہ بگڑ جاتی اور اس طریقے سے جو ہے یہ قبول نہیں کرتے. اس لیے انسانی نفسیات کا بہت خیال رکھا گیا ہے قبول کرنے کے اندر، انسانی نفسیات جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو جو قبول کیا جائے گا. اس سے پہلے یہ معاملہ آج کے سبق کے اندر جو ہے یہ شامل بھی ہے. جس الونا کا، جس الونا وہ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، یہ ہم نے پہلے بتایا کتنی مرتبہ قرآن میں آیا جس الونا کا، 17 مرتبہ. تو کل 17 سوال جو ہے اس طریقے سے کیے گئے ہیں آپ سے جو ہے یہ پوچھے گئے ہیں. انشہر الحرام، انشہر الحرام، ان مطلب سے شہر حرام، حرمت والا مہینہ، پروہبیٹڈ منتھ، جس میں اسے حرام، شہر حرام سے کیا مراد، محترم مہینہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں، احترام والا مہینہ. جی احترام والا مہینہ کون سے ہے؟ 4 مہینے ہیں جن کو، جن میں لڑائی منع کی. کون کون سے ہیں وہ؟ جی محرم، ٹھیک ہے، ذکاد اور ذلحج، یہ 4 مہینے جو ہے یہ حرام مہینے ہیں، ان میں لڑائی نہیں ہوتی. مہینوں، محترم مہینوں کے بارے میں ایسے دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، چونکہ یہ محترم مہینے اللہ تعالیٰ نے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چونکہ چل آ رہا ہے اور آپ کی شریعت سے ہے، تو یہ کنسپٹ ان کے اندر اسی طرح تھا، چلا آ رہا تھا. لیکن ان کے اندر یہ کیا گڑبڑ کرتے تھے، اگر کہیں کو کسی کی لڑائی کرنی ہوتی تھی تو محترم مہینے میں لڑائی کر دیتے تھے اور کسی اور مہینے کو اس کے بدلے جو ہے وہ جو ہے وہ محترم قرار دیتے تھے. تو یہ جو ہے اس میں یہ لوگ یہ گڑبڑ کر رہے تھے، لیکن اسلام نے ان کو اصلی حالت کے اندر بحال کر دیا. اس کے بارے میں پوچھتے ہیں قتال فی، قتال، قتال کیا ہے؟ لڑائی کرنا، جنگ، جنگ اور لڑائی قتال ہے، لڑائی کرنا، ان میں لڑائی کرنا. ظاہر ہے سوال پورا کیا پھر ہونا چاہیے کہ ان میں لڑائی کرنا، محترم مہینوں کے اندر لڑائی کرنا کیسا ہے، قل آپ فرما دیجئے کہ تعلن فی لڑائی کرنا ان کے اندر. یہ آسان ہے, اس میں کوئی ترجمے والی کو خاص بات نہیں. کبیر ان کیا ہے, کبیر ان کیا بڑا ہے, بہت بڑا ہے. کیا بڑا ہے؟ گناہ ہے اس میں. اسمن کبیر ان, اسمن کبیر ان جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے, اچھا یہ سوال آپ کو پتا پہلے بھی آ چکا ہے, قرآن نے پہلے بھی ابھی بتایا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے. یہ فرمایا وصد عن سبیل اللہ, وصد روکنا, بالکل روکنا, صد جو ہے وہ روکنا, عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنا. اللہ کے راستے سے کیا مطلب, کوئی ایسا راستہ ہے جو اللہ کو بجاتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے دین کے اوپر چل رہے ہوں وہ لوگ, ان کو ہٹانا, ان کو مارنا, ان کو روکنا, ان کے دین کے اوپر ان کو پرسیکیوٹ کرنا ان کی وجہ سے, یہ اللہ کے راستے کے اندر, اللہ کے راستے میں روکنے والی بات ہے. یہ ظاہر کوئی راستہ نہیں ہے جس سے ان لوگوں کو, بلکہ جو بھی اللہ کے راستے میں جو ہے جو لوگ کام کرتے ہیں, عبادت ہے, دین ہے, اس دین سے لوگوں کو ہٹانا, دین کی وجہ سے لوگوں کو مارنا, حرم میں جانا, حرم سے روکنا, یہ سارے کام جو ہے, یا کسی کو جو ہے مارنا, کسی کو گھر سے نکالنا اس وجہ سے کہ یہ اس دین پہ چلا, یہ سارے وہ کاموں میں ان کا شمار ہوگا جو ذیل میں آتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے. وہ کفر بھی, اور انکار کرنا اس کا, اللہ کس سے انکار کرنا, ظاہر ہے عن سبیل اللہ ہے اللہ کے راستے کا, یہ اللہ کے راستے ہے تو اللہ کے راستے سے انکار, اس کا کفر کرنا, اللہ کا کفر کرنا مراد ہے, اللہ کا انکار کرنا یا اس کے دین کا انکار کرنا, وہ سارے مراد, اللہ کے راستے کا انکار کرنا, یہ سارے مراد ہو سکتے. والمسجد الحرام ہے, اور مسجد حرام سے روکنا. اچھا یہ اب اچھا پوچھیں گے, یہ روکنے جو ہے کہ مسجد, یہ مسجد یہاں ترجمہ تو ہوگا والمسجد الحرام, اور مسجد حرام سے, تو ظاہر اس میں شامل ہے مسجد حرام سے روکنا, کیونکہ یہ صدن یہاں پہ آ گیا ہے. دیکھیں صدن, ٹھیک ہے, اب یہ ایسے فکرہ ہے وصدن عن سبیل اللہ والمسجد الحرام, درمیان میں ضمنی طور پر کفرم بھی آیا ہے, لیکن پورا فکرہ یہاں سے پہ آگے جا رہا ہے. وصدن عن سبیل اللہ کے راستے سے روکنا, اور والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا. جی عن المسجد الحرام واخراج اہلہ, اہلہ سوری, واخراج اور اخراج کر نکالنا. اچھا خرج اور اخراج میں کیا فرق ہے؟ نکالنا, صحیح بات ہے, خرج نکلنا اور اخراج نکالنا, دونوں میں. ہاں یہ باب فعل ہے فورتھ فارم. واخراج اہلہ اور اس کے اہل والوں کو, اس کے گھر والوں کو, اس کے رہنے والوں کو جو ہے نکالنا, منہ اس سے, یعنی یہ جو مسجد حرام ہے یہ آخری کس سے ذکر ہوا تھا؟ آخر میں سب سے آپ دیکھیں, اور اس کے لوگوں کو نکالنا اس سے, ظاہر مسجد حرام کے لوگوں کو, ظاہر یہ مسجد حرام وہاں پہ مکہ میں ہے, وہاں سے ان لوگوں کو نکالنا. اکبر نہیں, اکبر بڑا نہیں ہے, کبیر بڑا ہوتا ہے, سب سے بڑا ہے. اکبر جو ہے بہت بڑا ہے, زیادہ بڑا ہے, اس کی نظر زیادہ بڑا ہے, عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑا ہے, اور وہی بات ہے جو پیچھے آئی تھی, یعنی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. یعنی فرمایا گیا تھا نا کہ اللہ کے حرام موتر مہینوں میں جنگ کرنا, کل قتال فیہ کبیر, بڑا ہے, لیکن یہاں فرمایا گیا کہ یہ جو یہ کام ہے, جو یہ کام ہے, یہ والے جو یہ جو ہے اس سے بھی بڑے ہیں, گناہ ہیں اللہ کے نزدیک جو ہے. والفتنہ تو, اور فتنہ ہم نے فتنہ جو ہے پہلے جو ہے بتاتے کہ فتنہ, لیکن فتنے کو ایک لفظ تعبیر کیا تھا انگلش لفظ سے, کیا تھا وہ, کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنے کی ایک تو فتنے کو لفظ, پھر ہم نے فتنہ کو ڈیفائن کیا تھا, ایک پورا پیراگراف فتنے کے اوپر ہم نے جو ہے دو اسپاک پہلے جو ہے شامل کیا ہے کہ فتنہ کیا ہے. دیکھیں یہاں جن اسپاک میں یہاں فتنہ آ رہا ہے وہ جو ہے فتنہ یہ چیز تھی کہ ایسی جو ہے لوگوں کے اوپر حالات لے آنا جس کی وجہ سے ان کو دین کی وجہ سے ان کے عقیدے کی وجہ سے ان لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرنا، ان کو مارنا، ان کو گھروں سے نکالنا، یہ سارے چیزیں فتنوں کے. تو اس کے لیے انگریزی کے خلاف رہتا پرسیکیوشن، پرسیکیوٹ جو ہے کسی کو پرسیکیوٹ کرنا بیکاز آف دیئر فیتھ، ان کے جو عقیدے ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ فتنہ تھا جس کے اندر جو ہے، اور اس فتنے کے اندر ہر چیز اس کے اندر آ سکتی ہے. پھر لوگوں کے مال غصب کرنا، لوگوں کو نکالنا گھروں سے، لوگوں کو مار دینا جو ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. تو یہ پھر اسی لیے فتنہ جو ہے، اسی لیے ہم نے ویسے فتنہ چونکہ اس لیے یہ فتنے کو جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے معنوں کے اندر ایک اسپیکٹرم ہے، اس کے معنوں کا ایک جو ہے وسیع معنی ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ اس آیت کے اندر فتنے کے کون سے معنی جو ہے فٹ آئیں گے، تو یہ ضروری ہے. ویسے تو فتنہ آزمائش کے معنوں میں قرآن میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پہ بھی اس معنوں کے اندر ہے آزمائش. یعنی جب کوئی شخص کسی کو گھروں سے نکالا جائے، مارا جائے، جسم زیادتی ہو جائے، تو دراصل یہ ان پہ آزمائش ہے. تو یہ جو ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہنے کی، پرسیکیوشن یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے بھی یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ولا یزالون، ولا یزالون. اچھا یہ جو لفظ ہے یہ پہلے ایک دفعہ آج دفعہ آیا ہے، اور اس کا ایک مطلب ہوتا ہے یا اس کو کیا گیا ہے ہمیشہ. اب یہ وہ لفظ ہے کہ اس کو ذرا سمجھ لیں کہ بعض ایسے فیل ہوتے ہیں جو خود جو ہے خود اپنے معنی جو ہے وہ کوئی نہیں دیتے، لیکن وہ کسی چیز کے ساتھ مل کے جو ہے وہ دے سکتے ہیں. مثلا ایک لفظ انگلش کا ایک لفظ ہوتا ہے کین، سی اے این، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا جو ہے ورب ہے، لیکن یہ پرفیکٹ ورب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ پرفیکٹ ورب نہیں ہے. اب کین الگ طور سے کہیں بھی استعمال نہیں ہوتا، اب کین کہاں استعمال ہوتا ہے؟ اب جب ہم بتا سکتے ہیں کہ دے کین، آئی کین اور آئی کین ناٹ، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ یہ زیادہ فٹ بیٹھے گا، وہاں پہ یہ مان. تو یہ جزالہ بھی بالکل اسی طرح، لا جزالہ اس کو استعمال ہوتا ہے حضرت ہمیشہ، لا جزالہ بھی ہوتا ہے وہاں، اسی معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی بات آئے گی، اس کے بعد کوئی ضرور بات آئے گی جو بتائی جائے گی کہ یہ بات جو ہے وہ کیا ہے، تو پھر جزالہ جو ہے یہ اس کے ساتھ مل کے جو ہے پورا دے گا. اچھا ویسے تو یہ پورا لفظ موجود ہے، زالہ یزول زولن و زوالن. اب دیکھ لیں کہ یہ اس کے دو مصدر ہیں، اور یہ مصدر جو زوال جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. زوال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا گر جانا، ہٹ جانا، مطلب ہے بالکل وہ ختم ہو جانا، یہ معنی ہوتے ہیں. تو لا یزالون، ٹھیک ہے، وہ نہ ہٹیں گے، یہ اس کا وہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہوا، وہ نہ ہٹیں گے. لیکن چونکہ ترجموں میں یہ جو ہے وہ شامل بات شامل ہوتی، ترجموں میں لکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ. تو اگر کسی چیز کو اگر آپ نہ ہٹیں کسی جگہ سے، تو مطلب ہے کہ آپ وہیں پہ ہیں، اسی جگہ پہ ہیں، یو آر پرسسٹنگ دیئر. تو اس لیے ہمیشگی کے معنی آتے ہیں. تو یہ اسی لیے یہ ناقص فعل ہے، ناقص فعل. اور ناقص فعل وہ ہوتے ہیں جو اپنے طور پر الگ کوئی معنی نہیں دیتے، بلکہ فعل جسم کے ساتھ مل کے معنی دیتے ہیں. آگے یہ بات اب مکمل ہو جائے گی کہ وہ ہمیشہ کیا کریں گے، وہ کس چیز سے نہیں ہٹیں گے. تو میں یقاتلونکم، یقاتلونکم کیا، قاتلا کیا ہے، جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قوم تم سے لڑائی کرنے میں نہیں ہٹیں گے، مطلب ہے وہ ہمیشہ تم سے لڑائی کرتے رہیں گے. یہ پھر یوں اس طریقے سے جو ہے وہ، اور یہ دیکھیں پھر وہ ہمیشہ یقاتلونکم، جنگ کرتے رہیں گے، جنگ کریں گے تم سے. یوں یہ معنی جو ہے نا پورے ہو جاتے ہیں. یوں اس طریقے سے جو ہے یہ زالہ یزول و زوالن جو ہے، یوں اس طریقے سے یہ اپنے معنی جو ہے پورے کرے گا. اردو میں زوال اور زائل ہونا، اثر زائل ہونا کہتے ہیں نا، زائل ہو گیا اثر، تو وہ ختم ہو جانا، جھل جانا، ہٹ جانا، وہ اس کے معنی کے اندر. جی ہاں بالکل بالکل، ڈھل گیا ہے، مطلب سورج ڈھل جانے کو، وہ معنی دیکھے وہاں پہ، یہ معنی موجود ہیں یہ سارے. یعنی یہ لوگ جو ہے تم سے جنگ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اچھا یہ بڑی خاص بات ہے مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے، یہ جو ہے آگے ہم اس پہ بات کریں گے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ تم سے جنگ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، تم سے لڑائی کرتے رہیں گے جب تک ان کے دم میں دم ہے. حتی یردوکم، حتی یہاں تک کہ، یردو کیا ہے، رد پھیرنا، واپس لوٹانا، یہاں تک کہ یہ تم کو پھیر دیں، لوٹا دیں. ردا یردو ردن، رد کر دینا. رد کر دینا کہ یہ اردو میں رد کرنا استعمال ہوتا ہے, لیکن ہم تھوڑے سے لفظ میں رد کرنے کا مطلب ہوتا ہے مجھے قبول نہیں ہے, واپس لو, واپس بھیج دیا, اس کو جو ہے واپس بھیج دینا, پھیر دینا, اس کو رد کرنا کہتے ہیں. اسی سے ارتداد, یہ ہے ارتداد کیا ہے, فتنہ ارتداد کیا ہے, کہ یہ جو ہے جو لوگ بڑی بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں کی جو شروع کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے شروع کے دور میں جب نبی علیہ السلام کا وصال ہو رہا تھا تو بہت زیادہ لوگ جو ہے بڑی میسز جو ہے عرب جو ہے قبیلوں کے لوگ جو ہے سوائے تین شہروں کے سارے لوگ پھر گئے تھے دین سے. اس کو فتنہ ارتداد کہتے ہیں, مرتد ہونا. میسز جو ہے پورے مرتد ہو گئے تھے, پورا عرب جو ہے پرنسلا. تو یہ ارتداد تھا. تو یہ جو ہے اس کو ان دینکم, تم کو تمہارے دین سے جب تک پھیر نہ دیں, ان استطاعوا, اگر ان کی بالکل اگر ان کے اگر جب تک ان کی استطاعت ہوگی تو تم کو پھیر دینے سے, جب تک تم کو اپنے دین سے پھیر نہ دیں تب تک وہ آرام سے چین سے نہیں بیٹھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا ومن یرتد اور جو کوئی بھی یرتد پھر جائے گا, ارتداد کر لے گا, واپس پھرا, منکم تم میں سے, ان دین ہی اپنے دین سے جو کوئی واپس پھرا, فرمایا فیموت پس وہ مرا, ماتا کے مانو گے پھر وہ مرا, وہ کافر اور وہ تھا اس حال میں کہ کافر تھا, فاولائک پس یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو حبطت اعمالہم, یہ بار بار قرآن میں آ رہا ہے حبطت اعمالہم, ان کے اعمال جو حبط ہو گئے, ان کے اعمال ضائع ہو گئے, ان کے اعمال عکارت ہو گئے. تو یہ جو ہے ہم پڑھتے چلے آ رہے بار بار, پھر دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ لوگ ہیں, یہ گھاٹے والے خسارے والے لوگ ہیں جو دین سے پھر گئے تھے, وہ اولائک اور یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار, یہی دوزخ والے ہیں, ان فیہا وہ اس آگ کے اندر خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ. یہ لمبی ہے یہ آیت, اس کا ترجمہ آپ پورا دیکھ لیں تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے, آپ ترجمہ پڑھ لیں. عزیز بھائیو, اس میں بہت صاف واضح طور پر ہدایات دی گئی ہیں مسلمانوں کو, لیکن اس واقعے کا, چونکہ یہ آج کے سبق میں تھوڑی سی ایک اہم بات ہے, اس واقعے کا ایک خاص پس منظر بھی ہے, اور وہ پس منظر جو ہے وہ ہے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں جو ہے وہ ایک جب مدینہ کے اندر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے یہ مدینہ کے لوگ بھی چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں تھے, انہوں نے بھی ریشہ دوانی شروع کر دی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرکات سے, جس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ آپ تمام دشمنوں کی حرکات سے, چاہے وہ روم کی سلطنت بھی ہو اور ایران کی اور سب آپ ان سے واقف ہو, لیکن امیڈیٹ جو تھریٹ تھا, ابھی مسلمانوں کی اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ باہر کے لوگ اس کے زیادہ نوٹس لیتے, تو یہ بعد میں ہوا تو میں بات بتا رہا ہوں, لیکن جو ہے ابھی امیڈیٹ تھریٹ جو تھا وہ مدینہ مکہ سے تھا, مکہ کے لوگوں کے ظاہر ہے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ رنجش اور دشمنی موجود تھی, تو مختلف قسم کے جو ہے اٹھا دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پہ ایک بات جو ہے بجانا بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ جنگی حکمت عملی اختیار کی, اور وہ یہ تھی کہ سلولی آہستہ آہستہ جتنے ان کے جو سورسز آف ان کے انکم تھے, ان کے جو ٹریڈ روٹس تھے, ان کے اوپر آہستہ آہستہ ان کو پہ جو ہے وہ قبضہ کرنا, ان کو اپنے قبضے میں لینا, اور ان کا ناٹکا جو ہے اس طریقے سے بند کرنا, ان کو معاشی طور پہ اس طرح جو ہے وہ کمزور کرنا کہ یہ لڑائی کرنے کے قابل نہ رہیں, اور مطمع نظر اور مقصد یہ تھا, شارٹ ٹرم یہ تھا فار سم ٹائم کہ مکہ کو جو ہے وہ کیپچر کر لیا جائے, بیت الحرام کو جو ہے آزاد کروا دیا جائے بیت اللہ کو, اور اس کے لیے خون ریزی نہ ہو. یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اس کے لیے محدود طور پر جموں کی نوبت جو بھی پیش آئی اسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز نہیں کیا, لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ بازوں کا ناگزیر ہوتی ہے. جو ہے جنگیں اسلام نے جو ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا پچھلے سبق میں بھی آیا تھا کہ قرآن نے تو ایک بھی جان کو مارنے کو پوری انسانیت کو مارنے کرا دیا, لیکن جب پرسیکیوشن ہو کہیں پہ, فتنہ ہو, جب بڑے پیمانے پہ جو ہے مسلمانوں کا مرکز جو ہے کفار کے ہاتھوں میں, اور وہ کفار جو آپ کے بڑے آپ کے خلاف ہیں, اگریسو ہیں, دشمن ہیں, تو پھر جو ہے وہ یہ جنگ ناگزیر ہوتی ہے. پھر جو ہے یہ سلو آمن و آپسی کی باتیں کرنا جو ہے یہ بالکل جو ہے مسلمانوں کو پھر زیب نہیں دیتا, اور اس کی بہت ساری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مثالیں موجود ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کو توڑا جو معاہدہ جب کفار مکہ نے, تو آپ کو پتا ہے ابو سفیان مدینہ کے اندر گیا اور ایک ایک شخص کو جو ہے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کئی واسطوں سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا کہ اس کو جو ہے دوبارہ ریوائیو کر دیا جائے اس, 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 اس معاہدے کو. لیکن یہ اتنی مرتبہ ہو چکا تھا کہ ظاہر اب اور وقت آ گیا تھا کہ اب جو ہے مسلمان جس کے لیے اتنے عرصے سے تیاری کر رہے تھے کہ بیت اللہ کو, کعبہ کو آزاد کروا لیا جائے اور اور, اور مکہ کو جو ہے وہ فتح کر لیا جائے بغیر, جس حد تک ممکن ہے بغیر جو ہے وہ جنگ کے, وہ وقت آ گیا تھا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے کسی نے کوئی, حتیٰ کہ آپ کی زوجہ محترمہ جو ابو سفیان کی جو بیٹی تھی, انہوں نے بھی جو ہے ابو کو اپنے بستر پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بھی بیٹھنے نہیں دیا وہاں پہ آپ جب ان کے گھر آئے تو نہیں کی. لہٰذا یہ جو ہے یہ باتیں ساری کی ساری اسلام امن و صلح اور اس کی آپسی کی جو ہے وہ ضرورت دیتا ہے, لیکن یہ حالات کے اوپر منحصر ہے کہ حالات جو ہے وہ کس قسم کے ہیں. اگر کوئی ایک دشمن ہے جس کے مفادات وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے نہیں ہیں, ان میں صلح کر لینا کسی موقع پہ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جہاں پہ مسلمانوں کے وسیع تر مفاد ہو, مسلمانوں کا جو ہے وہ مرکز کبرا جو ہے وہاں پہ دشمنوں کی اس کے اندر ہو, اس کے لیے آپ نے بڑے پری ایمٹیو جو ہے میئرز کیے. آپ نے مختلف جو ہے ایکسپیڈیشن بھیجنا شروع کی جنہیں سرایا کہتے ہیں, غزوات کہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے. ریکی کے لیے جو ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنا شروع کیے, آپ نے جاسوسی کے لیے دستے بھیجنا شروع کیے, آپ نے ان کے جو جو قافلے جاتے تھے جو 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 تجارت کے قافلے جاتے تھے ان کے اوپر نگرانی کرنا شروع کر دی, اور ویزیبل نگرانی, تاکہ جو ہے وہ یہ دیکھ سکیں کہ ہمیں نگران, ہمیں جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے, ہمارے اوپر لوگ موجود ہیں. اب یہ راستے جو ہے, اور مقصد بتانا یہ تھا کہ جن کے ذریعے سے تم راستوں سے جو سفر کرتے ہو, یہ مت سمجھو کہ یہ راستے تمہارے لیے محفوظ ہیں. جو ہے یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں یہاں پہ, اور وہ یہ ہے کہ ان باتوں کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اقدامی جو ہے جنگ نہیں, اقدامی جنگ اور مدافعتی جنگ, یہ دو اصطلاح ہیں. ایک مدافعتی جنگ تو یہ ہے کہ آپ پہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے, آپ جنگ کریں گے جواباً, یہ مدافعتی جنگ ہے. ایک ہے اقدامی جنگ, آپ آگے بڑھ کے دشمن پہ حملہ کریں, یہ جو اقدامی ہے. پچھلے 200-300 سال میں جو ہم مسلمانوں پہ مغرب کا امپیریلزم اور یہ سرمایہ, یہ جو سارا جو لوگ مغرب کے ہمارے اوپر مسلمانوں کے اوپر جو ہے تسلط کیا ہے, اور مسلمانوں کے اوپر فکری جو ہے بڑا اٹیک کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر, اس کے نتیجے کے اندر مسلمان مورخین اور سیرت نگار, بڑے بڑے عالم حضرات جو ہے جو 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 جنہوں نے سیرت لکھی ہے, انہوں نے یہی کہا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدافعانہ جنگیں کی ہیں, بس آپ نے کوئی جو ہے اقدامی جنگ نہیں کی ہے. حتیٰ کہ سیرت کے اوپر دنیا میں سب سے بڑا کام جس شخص نے کیا ہے وہ آپ کو پتا, سید سلمان رضوی رحم اللہ ہے, شبلی نعمانی سید, انہوں نے اس کے کام کو جاری رکھا. انہوں نے بھی اپنے جو ہے سیرت رحمۃ اللہ علمی, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لکھی ہیں, جو انسائیکلوپیڈیا جو لکھا ہے, اس کے اندر یہی جو موقع پیش کیا کہ یہ مدافعانہ چنگی تھی. اور یہ اثرات تھے مغرب کے استعمار کے, یہ جو نو آبادیاتی نظام تھا, انہوں نے جو مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا کہ جو ہے یہ مدافعانہ, حالانکہ یہ غلط ہے یہ تاریخی لحاظ سے. مکہ والوں نے ہجرت کے بعد کوئی جو اٹیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے ساتھیوں کے اوپر یا آپ کے جو ہے اب طرف اقدام نہیں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامات کیے اور مقصد یہی تھا میں نے جیسے آپ کو بتایا ایک لانگ ٹرم جو ہے پلاننگ کے اندر ریلیٹیولی مڈ ٹرم پلاننگ کے اندر کہ مکہ کو کیپچر کر لیا جائے, بیت اللہ کو آزاد کر لیا جائے بتوں سے اور بتوں کے پوجنے والوں سے اور اس کو جو ہے یہ توحید کا مرکز بنا دیا جائے یہ اور اس کے لیے کم سے کم جو ہے خون ریزی اور جنگ ہو. یہ جو ہے جیسے آپ کو آپ ساتھیوں نے یاد ہوگا اگر آپ نے پچھلی دیکھی ہے ہم نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا کہ جو کل جنگیں ہوئی ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 47 کرایا اور 27 غزوات آپ نے جو ہے وہ کیے ہیں ٹوٹل. اور آپ ساتھی پڑھیے یہ سلائیڈ کسی نے اضافہ جو اضافی سلائیڈ دیکھی تو اس میں 28 سے 27 دونوں ہیں غزوات ہیں اور 47 بھی ایک سرایا کی تعداد 47 بھی آتی ہے اور 54 بھی آتی ہے, 47 زیادہ قابل اعتماد ہے. تو یہ کل جو ہے جتنی کی تعداد 76 یا 83 بھی لوگ کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے کل شہید ہوئی ہے یا کل کتنے لوگ مارے. اتنی جگہ یہ 10 سال کا جو ہے ایریا اس میں جو ہے 10,00,000 مربع کلومیٹر ایریا مسلمانوں نے جو ہے کیپچر کیا 10 سال کے عرصے کے اندر. اور اس 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہے ہیں ان کے اندر 957 جو ہے مشرق جو کفار جو ہے یہ قتل ہوئی ہے اور 952 جو ہے غلبن جو ہے یہ 952 اور 957 کا فگر ہے کہ 952 جو ہے کفار ہوئی ہے اور 957 مسلمان شہید ہوئی ہے یا اس طریقے کی جو ہے یہ فگر ہے اس طرح کی. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ ہے کہ 10,00,000 مربع کلومیٹر ایریا کے لیے 2,000 لوگ جو ہے وہ کل 1,800 لوگ جو ہے وہ مارے گئے. اور پھر ہم نے آپ کو جو ہے تھوڑا سا اندازہ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جنگ عظیم کے اندر جو ہے دو جنگی ہوئی ہیں یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں. اب دیکھیں گے جنگ عظیم دوم کے اندر 6 کروڑ افراد ہلاک ہوئے ہیں صرف اور 8 کروڑ افراد کے قریب جو ہے وہ معذور ہو گئے. اور جنگ عظیم اول کے اندر 2 کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور اتنی ہی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے اندر وہ زخمی اور وہ ہونے والوں کی تھی اپاہج ہونے والوں کی تھی. یہ وہ یہ جو کمپیریزن ہے جو دونوں کا ہے. اس لیے یہ کہنا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے یا اسلام جنگ و جدل کا مذہب ہے لیکن اس بات کے یہ بالکل قطعی طور پہ تاریخی طور پہ اور حقیقی حقائق اس بات سے یہ غلط بات ہے. لیکن آپ یہ بھی کہنا کہ نبی علیہ السلام نے ساری جنگی مدافعاتی جنگیں تھی کوئی اقدامی جنگ نہیں تھی یہ بھی قطعی غلط ہے. چاہے مسلمانوں کے سیرت نگار بڑے بڑے علماء سب نے اگرچہ جو ہے پچھلے جو ہے تاریخ کے اندر جو ہے یہی لکھا ہے اور اس نثرات کی وجہ سے لکھا ہے جو آبادیاتی نظام نے جو اٹیک کیا ہے ہمارے دین کے اوپر نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر آپ کے طریقے جنگ کے اوپر اس کے اثرات کے اندر جو ہے تحت آر کے ہمارے سیرت نگاروں نے بھی ایک روش اختیار کی ہے. تو تھوڑا سا ہم نے وقت لگا کہ اس لیے اس بات پہ بات کی ہے کہ یہ ایک تاریخی طور پہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہے جو بڑے بڑے جب ہم سیرت نگاروں کی جو ہے یہ اب کتابیں بھی پڑھیں گے تو بھی جو ہے یہ لکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدافعاتی جنگیں کی. یہ صحیح نہیں ہے بات تاریخی طور پہ. تو وہ ایک کال آپ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن آپ جو ہے یہ اس لیے کہ ہمیں آج تک پڑھا ایسے گیا لیکن آپ دیکھیں اگر آپ سے سوال کیا جائے جنگ بدر میں کون سا حملہ کیا ہے جو ہے کفار مکہ نے کون سا حملہ پیش کی حملہ کیا بتائیے کیوں آئے تھے کیوں آئے تھے؟ وہ اس لیے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ ان کے قافلے کا راستہ روکا ان کا. یہ اقدام کی بات اقدام کس نے اٹھایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم لوگوں کو کہ یہ قافلہ آ رہا ہے قافلے کے لیے پہلے نکلے کہ قافلہ آ رہا ہے. جب آگے نکل گئے تو آپ نے پوچھا کہ اب جو ہے قافلے کو بچانے کے لیے کفار بھی نکل آئے ہیں ادھر سے جو ہے آپ بتاؤ کہ تم کدھر جانا چاہتے ہو قافلے والوں سے مٹ بھیڑ کرنی ہے یا پھر جو ہے وہ مکہ والوں سے مٹ بھیڑ کرنی ہے یہ سوال آپ نے پوچھا. اسی لیے کوئی نفیرے ہم نہیں کروائی جنگ کے لیے آپ نے کہ یہ جنگ ہو رہی ہے لوگوں کے. آپ نے جو وہ صورت حال تھی وہاں پہ جتنے لوگ تھے زیادہ جو آ گئے تھے تو وہ آئے وہاں پہ, اور جو ہے آپ چاہتے تھے کہ جو ہے یہ مکہ والوں سے مڑ بھیڑ ہو. لہذا جب آپ نے سوال لوگوں کے سامنے رکھا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آسان ہے, یہ جو قافلہ کو قافلے کے حملہ کرنا, 200 سوار ہیں, بہت بڑا مال غنیمت, 8000 کلو گرام سونے کے برابر جو ایکویلنٹ جو ہے وہ مال تھا, اور جو ہے وہ مکہ وال تو بڑے تیاری کے ساتھ آ رہے. آپ نے جب یہ سوال تو پھر لوگوں کے سامنے سوال رکھا تو لوگ سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے, وجہ کیا تھی. وجہ یہی تھی آپ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو کے مکہ والوں کی مین اسٹرینتھ, بڑے بڑے لیڈر سارے کے سارے آ رہے ہیں, ان کو اس وقت ان کی لیڈرشپ کو کچلت دیا جائے. اگر آپ چاہتے یہ جس طریقے سے جو ہے میں نے کہا ہے کہ رینڈیلس نے مستشرقین نے لکھا ہے کہ آپ قتل و غارت اور یہ مال کی لوٹ کے لیے یہ کرتے تھے, تو سب سے زیادہ اتنا مال آتا مدینہ کے اندر کے مال سامان 8000 کلو گرام سونے کی, مجھے نہیں ہے ساتھی جو آصف بھائی موجود ہیں حساب کر کے بتا دیں گے کہ آج اس کی کیا پرائز قیمت کیا بنتی ہے. تو لیکن یہ ایک دام جو تھا بڑھ کے آگے مکہ کی مین اسٹرینتھ کو ان کے لیڈرس کو کچل دینا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. آپ کی خواہش تھی جس کے اوپر صحابہ نے جو ہے وہ آپ نے دونوں سے جو ہے مہاجرین سے بھی انصار سے جو اس کی انڈورسمنٹ لی آپ نے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے پازیٹیولی آپ کے جو اس کے بیان میں فیور دیا کہ ہم آپ جہاں کہیں گے ہم جو حاضر ہونے لڑنے کے لیے تیار. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں, ہم اس لیے سوچتے ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں شروع سے پڑھایا ایسے گیا ہے, 150-200 سال سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے اقدامی جنگیں نہیں کی ہیں, آپ نے مدافعتی جنگیں کی ہیں. ہمارے ٹیچرز کو ایسے بتایا گیا, ہمارے بزرگوں کو ایسے بتایا گیا, ہم نے خود ایسے پڑھا ہے, لٹریچر سارا ایسے لکھا جاتا ہے. لہٰذا جو ہے وہی بات ہم بھی کریں گے جو ہم نے پڑھا ہے, جو ہم نے سیکھا ہے ماحول سے, اور وہ بات نہیں کریں گے جو حقیقت ہے. لیکن اس کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے خود لکھا ہے, اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے, اور جو ہے حقائق یہی تھے کہ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے یا وہ دوسری جنگوں کی جو ہے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا جس کے ہم واپس اپنے سبق کی طرف آتے, وہ بالکل وہ تو آ رہا بار بار. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ بھی بتایا جو سوسائٹی کی بنیاد جو ہے ڈالی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ شیپ اپ ہو رہی ہے. شیپ اپ ہونے کے اندر دیکھو اب تمہارے دشمن ہیں جگہ جگہ پہ, پورے پیچھے اس سے پہلے قتال اور جہاد دونوں کا جو ہے الگ الگ لڑیاں جو چل رہی ہیں. بتایا گیا کہ اب تمہیں اپنے معاشرے, اپنی سوسائٹی, اپنی جو تمہارا نظم ہے, یہ اجتماعیت ہے, یہ سٹی اسٹیٹ, بلکہ سٹی کی بھی اس سے بھی چھوٹے ایک حصے کی اسٹیٹ تھی یہ, اس میں تمہیں دشمنوں سے خطرہ ہوگا, اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. لڑنے کے لیے بتایا گیا کہ یہ تمہارے اس کے آداب ہیں, لڑنے کے پھر یہ جو اس کے جو ہے تمہارے اس کی فضائل ہیں, اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر لڑنا نکلنا, اس کے اندر انفاق بھی کرنا, اس کے اندر اپنی جان بھی دینا, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو تیار کیا گیا. یہ واقعہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, امیجن کریں کہ آپ نے کہاں سے یہ عبداللہ بن جہش آپ کے جو ہے یہ کوفی زاد بھی تھے, آپ کے یہ جو ہے یہ بہنوئی بھی تھے, جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بہنوئی تھے, حضرت زینب بنت جاش آپ کے نکاح میں تھی, یہ آپ کی بہن تھی عبداللہ بن جاش. تو یہ جو ان کو 12 آدمیوں کو قافلہ دے کے بھیجا مکہ سے آگے چلے, جو امیجن کے سب کو اندازہ ہوگا مدینہ شمال میں ہے جو ہے مکہ, پھر ان کے جنوب میں ہے. فرمایا کہ مکہ سے آگے نکل کے طائف کے راستے میں جا کے وہاں پہ ایک وادی نخلا, وہاں پہ جا کے تم وہاں پہ ٹھہرو رہو, ایک لیٹر دیا بند مور لیٹر, سرب مور لیٹر دیا, یہ وہاں پہ نخلا کے اندر جا کے جو ہے کھولنا. جہاں پہ کھولا وہاں پہ جو ہے تو وہاں پہ کہا تھا کہ اس وادی کے اندر رہ کے یہاں پہ کفار کے اوپر مکہ کے اوپر نظر رکھو اور ہمیں جو اس کی اطلاع دو ان کی. تو انہوں نے کیا کیا, تو انہوں نے وہاں پہ ایک قافلہ آ رہا تھا, چھوٹا سا قافلہ تجارت کا, 5-6 لوگ تھے, 4 لوگ تھے. تو انہوں نے جو ہے یہ سارے لوگوں کو ابھی جہاد کی جو ہے ان کو اجازت ملی تھی, انہوں نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ مارا ہے اور جو سب پرسیکیوٹ کیا ہے, گھروں سے نکالا ہے, تو آج موقع مل گیا, ہم 12 ہیں, یہ 4 ہیں, بڑا مال ہے ان کے پاس, چلے ان پہ حملہ کریں. اس دن جو 30 جمادی الاول تھی, جمادی ثانی تھی, تو کیا انہوں نے کہا کہ آج جو ہے ان کے خیال میں آج 30 آخری دن ہے, اگر آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو کل جو ہے یہ رجب میں ہم داخل ہو جائیں گے, وہ محرم حرام مہینہ ہے, تو جو آج ہی ان کا جو ہے کل انہوں نے حملہ کر کے ان کے ایک آدمی کو مار دیا, دو کو, تین کو گرفتار, ایک بھاگ گیا, دو کو گرفتار کر لیا اور مار سارا زمین لے کے جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو نبی علیہ السلام کے پاس جب آئے, اچھا یہ ہوا یہ کہ یہ جماعت عثمانی 30 تاریخ, ہاں ان کا پرسنل ڈیسیجن تھا, انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا آج 30 جماعت عثمانی ہے. دراصل یہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا, پہلی رجب ہو چکی تھی, لیکن ظاہر ہے وادی کے اندر تھے, ان کو ظاہر کمیونیکیشن ایسے تو نہیں تھا کہ سیل فون تھے, کسی نے بتا دیا کہ آج چاند طلوع ہو گیا, نیا چاند چڑھ گیا, ان کو اندازہ نہیں ہوا. بہرحال نیا مہینہ تھا, انہوں نے یہ واقعہ ہو گیا, محرم مہینے میں قتال ہو گیا. اب یہ سوال تب پوچھا گیا تھا, یہ اب اس کی انہیں اطلاع نہیں, وہاں سے جزاک اللہ, جس کی انہیں اطلاع نہیں ہوئی ظاہر ہے وہاں پہ. اچھا یہ وہ یہ سارے کے سارے جو ہے سرائے اور غزوات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے, لیکن اس میں جو ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ اطلس القرآن مشہور جو ہے ڈاکٹر ابراہیم شوقی کی کتاب ہے, یہ مشہور کتاب, اس سے نقشے جات بہت تفصیل سے نقشے بنائے گئے ہیں, بڑی محنت سے نقشے بنائے ہیں, لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ اس نقشے میں بڑی ایک غلطی موجود ہے, اور سب نے دیکھا یہ غلطی وہ ہے, یہ دیکھے بطن نہلا لکھا ہوا ہے, یہ بطن نہلا اور یہ جو ہے طائف ہے اور یہ مکہ ہے, حالانکہ یہ مکہ اور طائف کے بال اتفاق یہ جگہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ہے یہاں پہ, اور جو ہے میں نے اس کے تینوں کتاب کے ورژن ہے, اردو ورژن, انگلش ورژن اور عربک ورژن دیکھے, تینوں کے اندر یہی نقشہ ہے, صرف لکھائی کی تبدیلی ہے اور جو ہے نقشہ یہی ہے, یہی غلطی جو ہے وہ کی گئی ہے. حالانکہ اس کتاب سے بڑی اس کی جو ہے اس کو مزید وہ کیا گیا ہے, اس کو ایک مزید کام کر کے دوبارہ اردو میں جو ہے جو کتاب چھپی ہے اسے مزید کام کر کے ڈاکٹر محسن فرانی نے اس کو جو ہے بہتر کیا ہے, لیکن نقشہ بھارا نقش میں پھر بھی غلطی ہے. یہ جو مجھے بڑی بہت ہی تگزو کے بعد ایک نقشہ ملا ہے جس میں یہ بالکل صحیح بتایا گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ مکہ ہے اور یہ طائف ہے اور مدینہ یہ ہے, دیکھیں یہاں پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پہ تم جاؤ ان جگہوں سے جا کے مکہ والوں سے بچتے ہوئے, مکہ اور طائف کے درمیان میں نخلا جگہ ہے, یہاں پہ آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ وہ دیکھو وہ یہ جو ہے یہاں پہ ہوا تھا. بارہ یہ جو ہے وہ واقعہ ہوا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ آیا تھا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا, فرمایا کہ واللہ ما امرتو بقتال ان سے شارع حرام, میں نے تمہیں شارع حرام میں قتال کی اجازت نہیں دی, آپ نے اسے مال غنیمت نہیں لیا, لوگوں کو چھوڑ دیا, جو لوگ جو دو غلام بنائے کے لائے گئے تھے, اور جو قتل شخص ہوا اس کا آپ نے جو ہے وہ دیت ادا کر دی. لیکن بہرحال اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا عرب کے اندر. جی یہ جو شاہراہ تھی, یہ شاہراہ تھی سفر کی شاہراہ تھی, نہیں یہ شام والی شاہراہ نہیں تھی, یہ شام یہ طائف کو جاتی تھی شاہراہ, یہ طائف مکہ طائف کی شاہراہ تھی, اس سے آپ نظر یہاں پہ جو ہے وہ بہرحال آپ کے پیش نظر وہ تھا کہ جو ہے ان کے حرکات کے اوپر نظر رکھنا مقصد یہ تھا, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اقدام کر دیا اور اس پہ بڑی جو ہے لہدے ہوئی اور بہت زیادہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا مشرقین کی طرف سے, یہود کی طرف سے, منافقین کی طرف سے کہ یہ دیکھو جی نیا دین آ گیا ہے, جنہوں نے آج تک 2-2.5 ہزار سال میں ابراہیم السلام آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے جو ہے وہ کر دیا. ان باتوں کا جواب یہاں پہ دیا گیا ہے کہ بے شک مائے حرام کے اندر قتل کرنا بڑا گناہ ہے, لیکن جو کچھ تم 13 برسوں سے کر رہے ہو, مسلمانوں کو جو ہے ظلم کر کے جو ہے تم نے گھروں سے نکال دیا ہے, ان کو مارا ہے, جلا وطن ان کے مجبور کر دیا ہے, مسجد حرام ان کے لیے جو ہے بند کر دی ہے, یہ سارے کام تو اس کام سے کہیں زیادہ بڑے گناہ ہیں. تم نے تو کتنے لوگوں کی جو ہے وہ مار دی ہیں, اور یہاں پہ تو جو ہے تم نے جو ایک جھڑپ ہوئی ہے, سردی جھڑپ ہوئی ہے, اور جس اس کی بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری نہیں تھی, جو ہے یہاں پہ اس مسلمانوں کے ایک گروہ نے وہاں پہ ایک جو اتحادی غلطی کر کے جو ہے ایک کیا ہے, لیکن تمہارے ان کے بارے میں کیا خیال ہے جو کچھ تمہارا طرز عمل ہے آج تک اس پہ جو کچھ تم کر رہے ہو جو ہے یہ وہ بات بتائے گی. اور جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو جب کہا گیا نا مسلمانوں کو یہ تم سے لڑنے والا جزالونا جو قاتلونا کو تم سے یہ لڑتے رہیں گے ہمیشہ, لہٰذا جو سادہ لوگ بڑے نہیں صلح بڑی اچھی چیز ہے, صلح کر لینی چاہیے, لڑائی یہ انہوں نے ایسے خامہ خواہ لڑائی کو دعوت دے دی ہے, جو ہے بڑی باتیں ہوئی ان کے اوپر, جن لوگوں کے اوپر جو لڑائی کر کے آگے مکہ کے اندر, اور جو اس طرح کی طبیعت کے لوگ جن کے اندر جو دینداری کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے سلجوئی کا, تو انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی کہ دیکھو یہ کیا کر کے آگے. تو ان کو کہا گیا کہ دیکھو یہ مشرکین کی طرف تم کہہ رہے ہو, یہ تم سے لڑتے رہیں گے, ہمیشہ لڑتے رہیں گے, ایسے مت سمجھو کہ یہ واقعہ نہ ہوگا, نہ ہوا ہوتا تو یہ تم سے لڑائی نہ کریں گے, یہ تم سے لڑتے رہیں گے. اور ان کی اپنی حقیقت کیا ہے, یہ ہے ان کی اپنی حقیقت, تم ان کی طرف کاری کر رہے ہو, لیکن ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طرح سے انڈورس کیا ہے اس واقعے کو کہ یہ گناہ ان سے ضرور ہوا ہے, لیکن دیکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے کہیں بڑا جو ہے وہ گناہ تھا. یہ اس پورے واقعے کا پس منظر تھا. یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کا طریقہ جہاد, آپ کی جو اسٹریٹجی تھی لڑائیوں کرنے کی, اور یہ جو اس وجہ سے یہ وہ جگہ تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھا, اس لیے ہم نے اس پہ تھوڑا سا زیادہ وقت لگا کے اس پہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے اس آپ کے سامنے بات رکھی ہے. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے, والذین ہاجروا, اور جن لوگوں نے ہجرت کی, وجاہدوا, اور جنہوں نے جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. اس لیے ہم پہلے ہی بتاتے آ رہے ہیں جہاد کوئی بھی ہو سکتا ہے, ملک کے لیے جہاد ہو سکتا ہے, قوم کے لیے جہاد ہو سکتا ہے, فی سبیل الطاغوت جہاد ہو سکتا ہے جو ہے, لیکن جہاد کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے انڈورس کی ہے وہ فی سبیل اللہ ہے. اس کی سے یہ ہے فرمایا, یہ وہ لوگ ہیں, اولئک یرجون, رجا, امید کرنا, یہ لوگ جو امید کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں, واللہ, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بے انتہا بخشنے والا ہے. غفور جو ہے مبالغے کا مانا تھا سیکھا, اور رحیم بھی مبالغے کا, بے انتہا رحم کرنے والا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا, جہاد کیا, وہ رحمت الہی کی جائز امیدوار ہیں, اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور بھی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے. عزیز بھائیو, یہ دو چیزیں ہجرت اور جہاد, دین کے تحفظ و بقا کی خاطر ان کا جو ہے لازمی طور پہ, ان کا لزوم جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ لازمی طور پہ جو ہے یہ چاہیے ہوں گی دین کے لیے, یا جن لوگوں نے یہ دونوں کام کیے ہیں وہ یہ وہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ سے ان کاموں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کی امید رکھتے ہیں. جہاد فی سبیل اللہ انہی وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے, جن کا ہم نے پیچھے اسباق کے اندر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت دونوں جو ہے اسباق کے اندر جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, دونوں کا فرق, اور جو ہے دونوں جہاد کی جو وسیع معنی جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ کیے تھے, ان معنوں میں یہاں پہ طلاق ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی وہ شخص جسے ہر وقت بس جو ہے دھن اپنے اسی مقصد کی لگی رہتی ہو, دین کی, اسی کے لیے وہ تدبیر سوچتا ہو, اسی کے لیے وہ لکھتا ہو, اسی کے لیے وہ تبلیغ کرتا ہو, اسی کے لیے کوشش کرتا ہو, اس کے وقت اوقات اور ساری وسائل بھی جو ہے وہ اسی کے لیے استعمال جو ہے ہوتے 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 ہوں, تو یہ جہاد کے جو وسیع کنسپٹ ہے یہاں پہ جو ہے وہی مراد ہے, جو ہے ایسے وہ لوگ ہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نوازنے والا ہے. اور یہ بھی یہاں پہ ایمان سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان, جہاد, ہجرت, رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہونے کی دلیل ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہی سے امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا, کہ عمل تو نہ کیا جائے اور پھر جو ہے گناہ بھی کیا جائے گا, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, یہ اسلامی تعلیمات کے جو ہے یہ منافی بات ہے. پھر اور سوال ہے, یہ غالباً چھٹا یا ساتواں سوال جو سلونا کا آگیا ہے, سلونا کا, وہ آپ سے پوچھتے ہیں ان الخمر, شراب کے بارے میں, خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ مائدہ کے اندر جو ہے پڑھائے تھے, وہاں پہ حتمی جو ہے وہ حکم جو تھا وہ آ چکا تھا. شراب کا معنی قمرہ مطلب ڈھانپنا ہوتا ہے, چونکہ شراب عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, اس لیے اسے خمر جو ہے کہا جاتا ہے. والمیسر اور جوا, جوئے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو میسر ہے یہ یسر سے ہے, اور میسر مطلب ہر وہ چیز جو آسانی سے حاصل مل جائے بغیر جو محنت مشقت کے آ جائے, تو یہ وہ جی نہیں, ہر وہ چیز نہیں, ایک خاص اس کے اندر ہے میسر, لیکن اس کے اندر اس کی اپلیکیشن بہت ساری ہے. جو آپ کو وہاں میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو لاٹریز ہوتی ہیں, جو بڑی جیک پاٹس جنہیں کہتے ہیں, اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے جو اس طریقے سے لگائی جاتی ہیں, یہ جوئے کے زمرے کے اندر آتی ہے. پھر وہ جوا بھی جسے لوگ جو ہے اس پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسی چیز جو ہے وہ آ گیا, تو تو یہ بھی جو سارے کے سارے جو ہے جوئی کی زمرے کے اندر آتے ہیں. بالکل انٹاکسیکینٹ, اس کا ترجمہ انگلش جو ٹرانسلیشن ہے وہ انٹاکسیکینٹ کیا گیا ہے, اور انٹاکسیکینٹ کے اندر وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو اس کے جو منشیات ساری کی ساری پھر اس میں آتی ہیں. لیکن یہ خمر کا معروف معنی جو ہے وہ شراب ہے, جو کہ الکوہل جو ہے الکوہلک ڈرنکس جو ہیں وہ سارے, چاہے وہ وسکی ہے, چاہے وہ بیئر ہے, چاہے وہ جو ہے وہ دوسری جو ہے وہ چیزیں آتی ہیں ساری اس کے اندر. ہاں اس کا وہی ہے جو چیز ڈھانپ لے. جو ہے دو کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے, اور یہ جو دو جو ہیں یہ اس پوری ایک اس کو ڈینوٹ کر رہی ہیں, اس کی ایک پوری کیٹیگری کو ڈینوٹ. دو کیٹیگریز ہیں, قل فیہما, فیہما ان دونوں کے اندر اسم کبیر, گناہ بڑے ہیں ان کے, منافع للناس اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں, فائدے بھی ہیں کچھ لوگوں کے لیے. فرمایا اسمہما اکبر, اور ان کے جو گناہ ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں, من نفعہما ان کے نفعوں سے, ان کے فائدوں سے, ان کے جو ہے. فرمایا کہ ان میں کچھ نفع بھی ہیں, ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے آج کل کے لحاظ میں پتہ ہے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں ان کے, لیکن فرمایا کہ ان کے نقصان. اچھا یاد ہو آپ کو, اب یہ پہلا حکم آیا ہے, یہ پہلا حکم آیا ہے. پھر دوسرا حکم آیا تھا کہ مس نماز کے قریب جو ہے وہ مت جاؤ تم نشے کی حالت میں, اور تیسرا حکم وہ تھا جو ہم نے سورہ مائدہ کے اندر پڑھا تھا کہ اب جو ہے قطعی طور پر یہ حرام کر دی. فرمایا وجہ سلونہ کا, اور یہ پھر پوچھتے ہیں ایک اور سوال پوچھا گیا, ماذا ينفقون, ہم کیا خرچ. یہ سوال ابھی اسی طرح کا, یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے سوال, ابھی دو اسباق پہلے پہ جو ہے یہ وہ آ گیا تھا. میں قل الاف, آپ فرما دی جو کچھ خرچ کرو اضافی, جو کچھ خرچ کرنا چاہو, قل اضافی, اضافی جو زیادہ ہے جو زائد ہے وہ خرچ کرو. کذالک اسی طرح, یبین اللہ, ہاں بالکل اللہ تعالی واضح کرتا ہے, لکم الایات اپنی نشانیوں کو تمہارے لیے واضح کرتا ہے, لعلکم تتفکرون تاکہ تم لوگ غور و فکر کرو. اب یہ جو تتفکرون ہے اس کا جو ہے وہ تعلق اگلے فکرے سے بھی, اگلے فکر اگر یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کا تعلق اگلے جملے سے جو بنتا ہے. اور آپ ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ اس آیت کے اوپر لا لکھا ہے, تو کیا مطلب ہے, بہتر ہے کہ اس پہ نہ روکا جائے اور کنٹینیو کیا جائے. اس کو آیت کے اوپر ٹھہرنا لازمی نہیں ہے, یہ جو ہے جو مصر کے قرآن ہیں یہ وہ لازمی سمجھتے ہیں. باقی ہر جگہ پہ مسلمان جو شامی اور جو یہ کوفی اور مدنی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہر آیت کے اوپر ٹھہرنا لازمی نہیں سمجھتے, بعض آیات کے اوپر اگر روکا جائے تو معنی میں فرق پڑ جاتا ہے, طویل ہو جاتا ہے معنی. پوچھتے ہیں شراب اور جوئی کا کیا حکم ہے, کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے, اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے. پوچھتے ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں, کہو جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو, اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف احکام بیان کرتا ہے, شاید کہ دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو. اچھا جو پہلا حکم آیا تھا اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرو, اس میں جواب میں کیا کہا تھا, کیا خرچ کرو, تم یتیموں, مسکینوں, اقربا, غریبوں, والدین کے اوپر یہ سارے خرچ کرو. اور پھر فرمایا تھا کہ فی سبیل اللہ بھی خرچ کرو, جہاد کے اوپر بھی خرچ کرو, یہ بھی آیا تھا. اب جو ہے وہ دوسری بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. پہلے تو یہ بتایا تھا کہ یہ ظاہر بالکل ابتدائی جو ہے وہ ابھی ڈھانچہ ترتیب دیا جا رہا ہے, ایک بلو پرنٹ ہیز بین سیٹ اپ فار اسلامک سوسائٹی, اس کے اندر پھر تدریجن حکم آئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے میں پہلے بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے حکم آ چکے, یہ پہلا حکم ہے جب کہا گیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں اس کے فائدوں سے, تاکہ لوگ ذہن جو ہے وہ بن جائے. جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگوں کے انسانی نفسیات کو خاص طور پر اس کا خیال رکھا گیا ہے اور تدریجن ذہن بنائے گئے ہیں. یہ ان کا ذکر قرآن میں کئی جگہوں پہ جو اکٹھا آیا گیا کہ اس کے لیے ان کی جو ہے بیماری اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہنی چاہیے کہ جب کہا گیا کہ اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہیں, تو جو اسلام میں جو حلت اور حرمت ہے, جو حرام اور حلال ٹھہرائے گئے ہیں, وہ ان کے مادی فائدوں کی وجہ سے نہیں ٹھہرائے گئے کہ اس کے اندر بڑی فائدے اس لیے ٹھہرائے گئے. اصل وجہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اخلاقی وجوہات ہیں. اخلاقی وجہ کیا ہے, اخلاقی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے حرام ٹھہرایا, اب تم رک جاؤ, یہ اخلاقی وجوہ ہے. اگر جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کر اس کے جو ہے وہ کیا جائے گا. اخلاقی لحاظ سے آپ جو ہے اس کو ٹریمپل ٹروٹ کر رہے ہیں, آپ اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ پس پش ڈال رہے ہیں, اس میں پھر بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. یہ جو ہے وہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جن جن چیزوں کو ہم پہلے نہیں دیکھے, جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے وہ انسانوں کے لیے نفع مند چیزیں نہیں ہیں, اگرچہ کچھ نہ کچھ نفع تو ہر چیز کے اندر موجود ہوتا ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ یہ چیزیں جو ہے ان کے اندر, یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو سے وہ منع کر رہا ہے, روک رہا ہے, حرام قرار دے رہا ہے, اب اسے کون روکنے والا ہے. یہ اخلاقی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے, یہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا. اب یہ سوال جو ہے دوبارہ پوچھا جا رہا ہے, پہلے جو ہے جواب دیا گیا تھا کہ تم والدین پہ خرچ کرو, مسکینوں, یتیموں, بیواؤں پہ خرچ کرو, ان چیزوں پہ خرچ کرو, رائے جہاد میں خرچ کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرو, اپنے اوپر, اپنی سوسائٹی کے اوپر خرچ کرو. تو اب جو ہے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اب وہ کون سی انتہا ہے, کتنا خرچ کریں, کب کا خرچ کریں. تو جو ہے اب دیکھیں گے یہ ایک بات جو ہے اس پہ ایک یہاں پہ غلط فہمی ہوتی ہے. اس آنسر کو جو جہاں کل الف جو بھی ایکسٹرا ہے سرپلس ہے وہ خرچ کر دو, اس کو لوگ جنرلائز کر کے ہر جگہ پہ کہتے جتنا بھی ایکسٹرا ہے دے دو اللہ کی راہ پہ. یہ نہیں کہا, یہ براد نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اسپیسیفک حالات ہیں, جب جنگیں 3 مہینے کے بعد جنگیں بدر ہوگی اس کے ان حالات کے بعد. اب حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی اپنی حالات بھی ذکر دوں میں, مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ, وسائل جمع کرنے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے کے اندر وسائل جمع کرنے کے لیے جو ہے اکسایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. اسپیسیفک حالات ہیں وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان حالات کے اندر, مخصوص حالات کے اندر جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہے سارے کا سارا لے آؤ. یہ تمام اوقات کے لیے, تمام لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر اس کو جنرلائز کر دی جائے اس حکم کو, تو اس کے اندر جو ہے پھر بڑی خرابی جو ہے پیدا ہوتی ہے. یہ بھی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 25-30 تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو 1-2 تفاسیر کے اندر ہی, ورنہ یہ بات نہیں لکھی گئی, نہیں بتائی گئی کہ یہ جنرلائز نہیں ہے, یہ اسپیسیفک حکم ہے. اس لیے میں اس کو جو ہے میں سمجھا کہ آپ کو جو ہے وہ بتا دوں. یہ اب جیسے میں نے کہا کہ حالات یہ تھے, جنگیں جو ہونے والی ہے, متوع نظر کیا ہے مسلمانوں کا, قبلہ کعبہ مرکز جو ہے توحید, وہ جو ہے وہ بتوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے, بت پرستوں کے قبضے میں, اس کو واگزار کروانا, اس کو آزاد کروانا, اس کو توحید کا مرکز ٹھہرانا. یہ مڈ ٹرم اسٹریٹجی کے اندر, مڈ ٹرم پلاننگ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجیات میں سب سے اوپر ہے. لہٰذا اس کے لیے, اس کو اچیو کرنے کے لیے اب تم اپنا جان اور مال, اور مال میں سے جو کچھ ہے ایکسٹرا تم سارے کا سارا جو ہے وہ لے آؤ. یہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس میں ایک اور غلط فہمی بہت آئی ہے اس کے اندر, جو آپ تو چونکہ یہ کمیونزم کا جو ہے یہ تحریک جو ہے ڈم ہو گئی ہے, ختم نہیں ہوئی ڈم ہو گئی ہے, لیکن جب یہ بڑے عروج میں تھی 70s میں 80s میں, تو ہمارے مسلمان لوگوں نے جو اس تحریک سے, کمیونزم کی تحریک سے بڑے متاثر تھے, انہوں نے کلل اف تو جو ہے وہ بڑے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور کہا ہے کہ دیکھو یہ وہی کل الف ہے. کل الف کو کہتے ہیں کہ سرپلس ویلیو جو بھی آپ کے پاس ہے, انہوں نے ایک اس کے ٹرم ہے یہ فائنانس کی یا جو اقتصادیات کی, تو وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ دے دو. لہٰذا کمیونزم یہی تو کرتا ہے کہ لوگوں سے ان کی ساری چیزیں لے کے, ایکسٹرا چیزیں لے کے اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر ری ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ کمیونزم یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نظام جو ہے کمیونزم کا بالکل عین اسلام کے مطابق ہے. حالانکہ یہ بالکل قطعی طور پہ غلط بات ہے, وہ ایک جبری نظام ہے. اسلام نے جہاں پہ ترغیب دی ہے, جہاں پہ اسپیسیفک حالات کے اندر, تو کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت خصوصی کوئی ٹیکس جو ہے وہ لگا سکتی ہے کہ ہمارے اوپر جنگ نافذ ہو گئی ہے, اب تم اپنے مال جو ہے, پہلے 5% ٹیکس دے رہے تھے, 10% دے رہے تھے, اب 30% ہو گیا ہے کیونکہ جنگ کی وجہ سے یہ تمہارے حالات جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ ہو گئے ہیں. یہ کوئی بھی حکومت جو ہے کر سکتی ہے. لہٰذا اس کو جو ہے اشتراکی نظریات کے حق میں استعمال کرنا یہ بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ بات جی یہ آپ جو ہے وہی ہے جس میں معافی کی ہوتا ہے. اس کے اندر اس کے 2-3 معنی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نظر انداز کر دینا کسی چیز کو, سر سے نظر کرنا, اچھا کسی چیز کا پھیلنا, پھولنا, بڑھنا, بڑھوتری, یہ بھی اس کے معنی میں ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے دوسرے معنی جو ہے بڑھنا, بڑھوتری, بڑا ہوا, ایکسٹرا, زیادہ, یہ اس کے معنوں کے اندر جو ہے شامل ہے. اور میں پھر دنیا والا آخر, جیسے ہم نے کہا ہے وہ یتفکرون, پھر دنیا والا آخر, اب ظاہر ہے یہ اس کا اس سے تعلق بنتا ہے یہاں پہ. اور اگر آپ جو لوگ دیکھیں تو جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ये देखिए यहाँ पे एक पांच का ये फिगर बना हुआ है, और यहाँ पे तो पांच का फिगर बना हुआ कि ये जो कूफी गिनती है पुरानी आयात की, इसके अलावा दूसरी गिनतियों में किसी गिनती के अंदर यहाँ पे आयत खत्म होती है, लेकिन कूफी गिनती जो अरबों में जहाँ पे राज है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो है मशरक बईद के मालिक में भी, मशरक बईद में यानी उसमें नहीं, जो है इंडोनेशिया मलेशिया में नहीं, तो उनमें यहाँ पे आयत खत्म नहीं होती है बल्कि आयत यहाँ पे खत्म होती है। लिहाजा उनके नजदीक अगर यहाँ पे आयत खत्म होती है माजा जुन फेकूल, ठीक है, तो आगे जो है वो जारी रहेगा फुल अफ, ये तो जो है ये ऊपर इस तरह तक तो है, थोड़ी गलती होगी लिखने में, और फरमाया कज़ालिक का युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयात लअल्लकुम यतफक्करून फिर दुनिया वाल आखिरा, आगे जो है वो जारी रहेगा इस तरीके से, ये जो है हमने बता दिया कि ताकि जो है ये वो रहे। जसलून फिर दुनिया वाल आखिरा, दुनिया में और आखिरत में, यानी वो गौर फिक्र करते हैं, वजह सलून और आपसे पूछते हैं अनिल जतामा, जतामा के बारे में कुल इस्लाहुन, ये सारे अल्फाज बहुत आसान हैं, इनकी किसी की जो है मुझे जरूरत नहीं है तफसील बताने की, आप कह दीजिए इस्लाह लहुम उनके लिए, अगर इस्लाह उनके लिए है उनकी मैं फैम खैर उन एक भलाई है, उनकी इस्लाह एक भलाई है, व इन तुखाल तुहम खलता मिक्स करना, खलत मलत करना, जो खलत मलत करना आपस में गड़मड़ कर देना, मिलजुल के जो है रला मिला देना जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, तुम वहां मिला लो उनको अगर फ़ाइख़वानुकुम वो तुम्हारे भाई हैं, वल्लाहु जालम और अल्लाह जानता है अल-मुफ़सिदु मुफ़सिद से फसादी को बिगाड़ करने वाले को, मिनल मुस्लिह इसलाह करने वाले से अल्लाह खूब जानता है, वलौशा अल्लाह और अगर अल्लाह चाहता लआनतकुम तो मुश्किल में तुमको जरूर डालता, ये लफ्ज जो अनता जाना तो अंतन जो मुश्किल में पढ़ना मुश्किल में डालना, अनितुम अजीजुन अलैहिम हरीसुन बिल, ये जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है वहां पे ये लफ्ज जो अनितुम जो इस्तेमाल हुआ है, यानी तुम लोगों का मुश्किल में पढ़ना नबी अकरम को शाह गुजरता है, तो वहां पे ये जो फरमाया गया, और ये आनता मुश्किल में पढ़ना और आनता बाबे फाल जो है मुश्किल में डालना, तो यहाँ पे मुश्किल में डालना है बाबे फाल है, इन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला अजीजुन हकीम बालादस्त है और हिकमत वाला है, लेकिन जैसे मैंने पहले किया कि ये तर्जमा ना करें कि अल्लाह ताला बालादस्त और बहुत हिकमत वाला है और नहीं है, ये जो है और के बगैर ही है, दुनिया और आखिरत की बातों में गौर करो, पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए, कहो जिस तर्ज अमल में उनके लिए भलाई हो वही अख्तियार करना बेहतर है, और अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक हो तो उसमें कोई मजाक नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं, बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है, अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता मगर वो साहब अख्तियार होने के साथ साथ साहब हिकमत भी है। यतीमों से मुतलिक आप सवाल की नस्बत तो बताई गई है, ऐसे पहले सवाल बहुत आ चुके हैं कि यतीम का माल ना खाओ, यतीम के माल के करीब ना जाओ, जो लोग जो है वो माल खाते हैं इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नार, जो लोग माल खाते हैं यतीमों का वो अपने आग वो पे अपने पेटों में आग भर रहे हैं, तो इस तरह के आए जब तो उनके माल भी ना तो लोगों ने फिर उनके माल अलग करना शुरू, उनके अलग खाना पकाना शुरू कर दिया, वहां पे जाहिर है यतीमों लोग जो है घरों में थे तो फिर जो है ना बड़ी जो है मुश्किल भी पेश आती थी, तो ये सवाल फिर जो है ये पूछा गया इन अहकाम कि फिर जो है क्या करें, जाहिर है तंजीमी एतबार से इंतजामी एतबार से ये चीज इजी नहीं थी, तो इस पे जो है ये सवाल जवाब दिया गया है, और ये जवाब देखे कितना खूबसूरत है कि जवाब के अंदर जो है बड़ी मलायमत भी है, एहसान का इजहार भी है, एहतियात भी है, और नीयत के साथ साथ खुलूस के लिए जो है नीयत के खुलूस के लिए तंबीह भी की गई है, ये सारी चीजें एक जो है सवाल के अंदर जो है वो शामिल की गई है। मसलन ये कहा गया कि जो काम भी करो अगर तुम्हारी नीयत ठीक है उनके लिए और अच्छाई की नीयत है तो ये ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत कोई खराब है तो याद रखो कि अल्लाह इस्लाह करने वाले से फसाद करने वाले दोनों को जो है जानता है, कौन इस्लाह की नीयत से कर रहा है, कौन फसाद की नीयत से कर रहा है, कौन माल गसब करने की नीयत से कर रहा है, तंबीह भी कर दी गई है। जहाँ मैं कि इंतजामी एतबार से अगर तुम मिला लो रला मिला लो आपस में माल एक दूसरे का मिक्स कर लो इनके अपने मालों के साथ और खाने की नीयत नहीं है इंतजामी तौर पे इकट्ठा ही जगह पे पकाओ खिलाओ इनको और इनके माल भी कर लो इनका हिसाब रखो تو پھر اللہ یہ تمہارے بھائی بندی تو ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے, تم ایسا کر لو. یہ ساری باتیں جو ہے ایک ہی فکرے کے اندر جو ہے وہ ساری باتیں سمجھا دی گئی ہیں, دیتے جو ہے کر دی گئی ہیں. اب یہ جو ہے یتیموں کے بارے میں مسلم معاشرے کی جو حساسیت ہے اور مسلم معاشرے کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ یتیموں کے معاملات کی اصلاح جو ہے ایک امر خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اخوت اور برادری کو حق میں بڑی اہمیت دی ہے. یہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں, بھائی بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے اگر تم مال آپس میں ملا بھی لو تو کوئی حرج نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ ارادہ برتاؤ کے ذریعے ان کی شخصیت کا احترام جو ہے وہ کیا گیا ہے. یتیموں کے منہ میں گڑبڑ پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے. یتیموں کے معاملات کی اصلاح کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے اور ان کے اجر کی ضمانت دی ہے. اور ایک اور بات جو اہم بات کی ہے کہ اسلامی شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ رکھا ہے کہ لوگوں کو مشکل میں ڈالا نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے. یہ شریعت کا جو ہے وہ مزاج ہے. اب آخری آیت جو ہے وہ اس کی یہ ہے, فرمایا کہ ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو. اب نکاح جو ہے, اگر میں آپ سے پوچھوں نکاح کن معنوں کے اندر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں؟ جی شادی سے کیا مراد ہے؟ عقد. یہ نکاح جو ہے خاص طور اردو میں نہیں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ نکاح ایک اصطلاح بھی ہے, اصطلاح یہی ہے کہ مرد اور عورت کا جو ہے یہ عقد ہو اور جو ہے وہ میاں بیوی بن جائیں, تو یہ ایک اصطلاحی معنی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ عربی کے اندر اس کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں. ایک تو جو ہے وہ نکاح کرنا, نکاح کی رسم کرنا, عقد کرنا, اور دوسرا ہے میاں بیوی کے تعلقات قائم ہونا, زواجی تعلق میاں بیوی کا قائم ہونا, یہ بھی نکاح کے معنوں میں آتا ہے نکاح کے لیے. لہٰذا کئی جگہوں پہ عربی کے اندر اور قرآن کے اندر بھی یہ معنی استعمال ہوئے ہیں. لہٰذا میں نے اس لیے کیا ہے کہ عام طور پہ اردو میں ایک ہی سینس ہے اس کی, لیکن عربی کے اندر جو ہے اس کی دو سینس ہیں. دونوں جو ہے یہ قرآن کے اندر دونوں جو ہے استعمال ہوئی ہے, اس لیے میں نے جو ہے سمجھا کہ یہ جو نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے, حتی یوم یہاں تاکہ وہ ایمان لائے, والا امتن یہ مومنتن. اب ظاہر مومنتن جو ہے یہ مومنہ عورت کے لیے استعمال ہوا, تو امتن جو ہے کوئی ایسی چیز ہے جو فیمینن ہے, رائٹ ہے جو ہے, تو یہ کنیز کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ امتن جو ہے لونڈی باندی کنیز اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے جو غلام ہو, ظاہر ہے وہ عذاب نہ ہو. اور اس کے مقابلے کے اندر اس کے جو میسکولین ہے جو ابھی جیسے ہم نے اس وقت جو تلاوت کے وقت جو اس سے تھوڑی سی بات بحث کی تھی, اس کا جو لفظ ہے عبد غلام بندہ وہ اس کا میسکولین ہے, یہ اس کا فیمینین ہے. خیر من مشرک عورتن, یہ زیادہ اچھی ہے مشرک عورت سے, مشرک خاتون سے زیادہ اچھی ہے کوئی اگر عورت کنیز ہے لیکن مومن ہے. ولو اعجبتکم, اعجبتکم ہم پہلے بھی پڑھا ہے اس کو, پھر لگتا ہے استعمال یہ آگے لکھے گئے ہیں, جو ہے وہ دلکش اچھی لگے, بھلی لگے, دلکش لگے تم کو, جو ہے وہ اٹریکٹ کرے تمہیں, جو انگلش کے اندر آپ کہیں گے, بے شک مشرک عورت اگر تمہیں اچھی بھی لگے لیکن کنیز عورت باندی اگر کوئی غلام ہے بے شک لیکن مومن ہے تو وہ زیادہ اچھی ہے اللہ کی. ولا تنکحوا اور نہ تم نکاح کرو. اچھا تو پھر کیا فرق ہے یہاں بھی اور نہ تم نکاح کرو؟ وہاں تنکحوا ہوا ہے, یہاں پہ تنکحوا آیا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ میں یہ آپ کو بتاتے چلے آ رہے. جی ایسے واضح کا فرق ہے. تو یہ ترجمہ کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ وہ فرق ہے, دونوں ایک جیسے لفظ ہے بالکل, صرف پیش کا فرق ہے. تو کیا فرق ہوگا وہاں پہ؟ نہ تم نکاح کرو, نہ تم نکاح کر کے دو کسی اور کا, وہاں پہ خود نکاح کرو, نہ تم کسی اور کے نکاح کر کے دو. تو نکاح کر کے کون دیتا ہے؟ والی دیتا ہے. تو کس کا؟ بیٹیوں کا یا بہنوں کا, دونوں کے لیے. نہ تم اپنی بیٹیوں یا بہنوں کے نکاح کر کے دو, نہ تم نکاح میں دو. اگرچہ وہ بہنوں اور بیٹیوں کا جو ہے وہ معنی خود اس کے اندر موجود ہے, مطلب جو ہے وہ امبیڈ ہے معنی اس کے, لیکن اگر بالکل آپ معنی پہ جائیں تو کہیں گے نہ تم نکاح کر کے دو, اور وہاں پہ ترجمہ ہوگا نہ تم خود نکاح کرو یعنی تم نکاح کرو. المشرکین مشرکین کو مردوں کو یعنی مورتی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے نہ نکاح تم کر کے دو مشرکوں سے یا مشرکوں کو. حتی جو منو یہاں تک کہ وہ ایمان لائے. اب وہ لفظ آ گیا ہے امتن کے اب مقابلے میں عبدن وہ آ گیا ہے. اب لفظ جو جس کے ہم پہلے بحث کرتے رہے عبدن اور جو عبد جو عبد کیا ہے غلام بند جو ہے. اچھا یہ لفظ جو ہے عربی مصدر عبادت ان سے مشتق ہے اور پر عبادت کے معنی جو ہے بندگی کرنا پرستش کرنا اطاعت کرنا. یہ ہم ایا کا نابدوں میں پڑھائے تھے آپ کو یاد ہوگا تین معنی اور پھر عبد کے معنی ہوں گے بندہ پرستش کرنے والا مطیع جو ہے جو غلام ان کے معنوں میں آتا ہے. کوئی بھی معنی حسب جو ہے موقع آپ ادا کرتے. یہاں پہ ظاہر ہے یہاں پہ غلام کے معنوں میں آیا چونکہ غلام عورت کنیز کے معنی مقابلے کے اندر غلام بندہ یہاں پہ جو معنی لیے جائیں گے. خیر من مشرکن زیادہ بہتر ہے مشرک بندے سے. ولو اعجبکم بے شک وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگی. یہاں پہ آگے اعجب جو جابر پسند آنا اولئک یہی وہ لوگ ہیں یدعون یہ وہ لوگ ہیں یہ مشرک لوگ ہیں یدعون تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف بلاتے ہیں. یعنی تم اگر جو ہے یہ ان سے نکاح کر لو یا اپنی نکاح ان کو اپنی بیٹی ان کو اپنے نکاح میں دے دو تو یہ ایسی ہے جیسے یہ تمہیں اس کی طرف آگ کی طرف بلا رہے ہوں. واللہ یدعو اور اللہ تمہیں بلاتا ہے الی الجنہ جنہ کی طرف والمغفرہ اور مغفرت کی طرف بإذنہ ہی اپنے اذن سے. ویبین اور اللہ واضح کرتا ہے وہ واضح کرتا ہے اللہ واضح کرتا ہے آیاتی ہی للناس اپنی نشانیوں کو لوگوں کے لیے لعلہم شاید کہ وہ لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں یا دھیانی حاصل کریں. نصیحت یا دھیانی دونوں ایک ہی جو ہے اس کے معنی جو ہے وہ آتے ہیں. پوری آیت میں تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرو جہاں تک وہ ایمان نہ لے. ایک مومن لونڈی مشرک زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو. اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرو جہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو. یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت حاصل کریں. رزیز بھائی جب یہ کہتے ہیں کہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے یہ ذہن میں پس منظر رہنا چاہیے ترجمہ پڑھتے وقت کہ اس کا کیا مطلب ہے کیوں یہ کیوں ایسا ہے وہ کیوں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کیوں جو ہے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. پھر عزیز بھائیو یہ بنیادی طور پر یہ حرمت کا بیان ہے علیہ السلام اور کفار کی شادیوں کا. اصل میں سب سے اہم بات جو ہے ایک یہ ہے یہ یاد رکھنی ہے کہ اسلام کے اندر مرد اور عورت کا جو نکاح ہے یہ محض ایک دیوانی کانٹریکٹ نہیں ہے یا محض ایک شہوانی تعلق یا سیکسول کانٹیکٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بہت بڑا گہرا اور وسیع جو ہے وہ تعلق ہے جس کا جو ہے تعلق تمدن سے ہے اخلاق سے ہے اور انسان کے اپنے قلب سے ہے اور انسان کے اپنے جذبات سے ہوتا ہے. لہٰذا یہ جو ہے اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ باتیں یہاں پہ جو ہے بتائی گئی ہیں کہ مومن مرد اور مشرک عورت یا ادر وے اراؤنڈ اگر ان کے بنیادی جو بالکل اجزاء ہے موافقت کے وہ ہی اگر جو ہے کمپیٹیبل نہیں ہے مل نہیں رہے تو پھر یہ یونٹ گھر جو ہے یہ شادی جو ہے جو بنیادی تو جو بنیادی یونٹ ہے جو معاشرے کا یہ جو ہے معاشرے کو مضبوط کرنے میں کیا کردار ادا کرے گا. اگر یہ خود ہی مضبوط نہیں ہوگا خود ہی اس کی بنیاد نہیں ویک ہوگی تو جو معاشرہ اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ آئے گا جو کھڑا ہوگا وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور معاشرہ ہوگا. اور پھر ان کی خاندان ان کا نسلیں ان کے دونوں طرف اطراف کے لوگ وہ سارے کے سارے جو ہے اس سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. اور یقین کریں کہ آپ دیکھیں گے اس سے ایک مومن مرد اور مشرک جو ہے مرد اور عورت یا ادر وے اراؤنڈ دونوں اس سے ان کی اولاد کے اندر اور ان کے خاندانوں کے اندر ان کے درمیان میں آپس کے تعلقات ایک عجیب قسم کا ملغوبہ تیار ہوگا جو ہے وہ جو ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر والی جو ہے وہ بات ہوگی. کوئی کدھر کھینچے گا اور کوئی کدھر کھینچے گا تو یہ وہ بات ہے. اس کو جو ہے آپ یہ شادیاں جب جہاں جہاں پہ ہوں گی تو نان مسلم لوگ تو بہت پسند کریں گے اس کو اور کرتے بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جن جن لوگوں نے یہ کیا ہے غیر مسلموں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جیسے اکبر جو ہے شہنشاہ اکبر جو تھا ہندوستان کا اس نے یہی کام کیے اس کو جو ہے مغل اعظم کا جو ہے وہ خطاب دیا کہ یہ مغل اعظم تھا اور بڑے اس نے اچھے کام کیے اور اپنی اس کی اتنی بیویاں جو تھی وہ ہندو بیویاں تھیں اس کی اور ہندو بیویوں کو کیے تو لہٰذا ان کے لیے بڑے کام. لیکن اسلام اس کو انڈوس نہیں کرتا. اسلام اس کے جو جتنے مفاسد ہیں وہ سارے یہاں بیان کر دیے گئے کہ اسے جو ہے وہ مومن محض ایک جذباتی شیوان کی تذکیر کے لیے یہ جو ہے تسکین کے لیے خطر مول نہیں لے سکتا کہ وہ جو ہے اپنی ایک جو ہے غیر مشرق اور غیر مسلم بیوی جو ہے وہ لے آئے اور پھر اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی پرورش بھی جو ہے وہیں کو اسی طریقے سے ہو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, اندازہ کر سکتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ہوگا. کچھ ایسے چند ایک باتیں ہیں جو آپ کو جو ہے یہاں پہ اس سے جو وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک جسٹ خلاصہ ہے کہ بیوی کے انتخاب میں اصلی معیار جو ہے وہ ایمان ہونا چاہیے, نہ کہ اس کی خوبصورتی ہونا چاہیے یا آزاد ہونا ہونا چاہیے. عزت اور سربلندی کا معیار جو ایمان ہے, نہ کہ ظاہری خوبصورتی ہے یا چمک دمک یا شرک سے جو ہے آلودہ ہونا جو ہے. بے شک وہ شرک سے آلودہ ہو, خوبصورت ہو عورت, اس سے نکاح کر لیا جائے, یہ جو ہے معیار ہونا چاہیے. مومن عورتوں کے لیے مشرک مردوں کے ساتھ نکاح حرام ہے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے ہیں. مومن مردوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں جو ہیں وہ مشرک کو نکاح کے اندر دیں. ضروری ہے کہ ایمانی قدروں کو ظاہری اور دنیاوی پرکشش اشیاء جو ہیں خوبصورتی مال و دولت کے اوپر جو ہے وہ ترجیح جو ہے وہ دی جائے. قرآن کریم کی نظر میں با ایمان غلام صاحب قدر و منزلت ایک با شخصیت جو ہے وہ کردار ہے, اس کی جو ہے وہ قدر ہونی چاہیے. اور مشرق کے ساتھ شادی کرنے گمراہی اور جہنم میں داخلے کا پیش خیمہ ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں ایک بہت اہتمام ہے کہ آپ بھی متاثر ہو جائیں گے, آپ نے بیٹی اور بہن دی وہ بھی متاثر ہو جائے گی مشرق اور شرک سے, آپ کے بچے بھی ادھر ہو جائیں گے. اگر یہ ہو گیا تو یہ دعوت ہے گویا شرک. آپ کو جو ہے یہ ایک پیش خیمہ اس کے اندر جو ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں, جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تاریخ کی جائزہ لے لیں آپ جو ہے کوئکلی ایک منٹ کے اندر, کہ جب جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو کہ اب مشرکوں سے اپنے نکاح نہ کرو جب بھی پس پشت ڈالا جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا خیال نہیں رکھا تو کیا نتائج برآمد ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہوا, بنی اسرائیل سے شروع کر لیں. بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے زوال کے اندر جو ہے یہ ایک بات بڑی اہم تھی کہ انہوں نے مشرک خاندانوں سے, مشرک قبیلوں سے, مشرک قوموں سے اپنے جو ہے وہ ازدواج کے تعلقات قائم کر لیے. اس کے اندر پھر بت پرستی, آپ کو پتا ہے کہ بت پرستی کبھی بھی نہیں نکل سکی ان کے, شرک کبھی بھی نہیں نکل سکا ان کے اندر سے. وہ ہمیشہ رسول کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ شرک کے اندر بار بار جو ہے وہ بھاگ ٹوٹ پڑتے تھے شرک کے لیے جو ہے, اور یہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ شامل تھی ان میں بڑے جو ہے تھا. اب اندلس کے سکوت کے اطلاع میں سے یہ بڑا جو ہے بتایا گیا, آپ کو پتا کہ یہ جتنے حکمران تھے اندلس اور اسپین کے, ان کے راجوں مہاراجوں اور وہاں پہ تو جو امیر تھے جو چھوٹے چھوٹی ریاستوں کے, ان سب کے محلوں کے اندر ان کی بیویاں جو ہے وہ عیسائی کرسچینز اور جو ہے لوکل وہاں سے جو موجود تھی, اور انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان کے زوال کے اندر بھی. اور اسلامی اقدار اسلامی روایات کو کمزور کرنے کے اندر جو ہے ظاہر ہے, جب گھر کے آپ کا گھر کا آدھا جو ہے وہ شرک کے اندر چیز ہوگا تو آپ کتنی دیر تک ریزسٹ کریں گے, یہ جو ہے وہ تھا. پھر مغلیہ سلاطین کی ہماری اپنی تاریخ ہے, آپ کو دیکھیں ہندو راجاؤں کے یہاں جو ہے اور ہمارے جو مغل حکمرانوں نے اور جو مہاراجوں نے اور ہمارے جو وہ تھے نظام تھے, انہوں نے سب جو ہے سیاسی مسلطوں کے تحت جو شادیاں کی ہیں پھر ان کی وجہ سے ہندوانہ رسم و روایت توہم پرستی اور عبادت کے طریقے گھروں میں داخل ہو گئے. اب نوبت بعینہ رسید کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے نام ہیں, آئیکون ہیں, آدھا گھر جو ہندو کی عبادت کے لیے پختہ سے آدھا گھر جو ہے وہ نماز میں وہاں پہ مسلط جائے نمازیں بچھائی ہوئی ہیں, اگرچہ وہ منتظر ہی ہیں کہ کوئی ان کے اوپر کھڑا بندہ ہو اور جو ہے وہ عبادت کرے. یہاں تک یعنی یہ نارم ہو گیا ہے, آپ اندازہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ نہیں ہے چیز کہ جس سے جو ہے وہ عام کسی کو آگے بڑے لوگ, یہ پھر جو اس موضوع کے اس ایشو کے متعلق جو سینسٹیوٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اور عام آدمی پھر جو ہے لوگوں کے اندر وہاں دیکھو بڑے اتنا بڑا جو نام ہے یار, اس نے بھی مسلمان ہے, اس نے بھی تو ہندو عورت سے شادی کر رکھی ہے نا, وہاں پہ ہندو عورت وہاں اس نے اپنی بیوی جو ہے وہ فلاں ہندو سے شادی کی تھی نا اپنی بیٹی کی, تو پھر یہ سینسٹیوٹی ختم ہو کے تو اس کو اب نام کے طور پہ جو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے ہندوستان کے اندر, جو بہت بڑی ٹریجڈی جو ہے ہوئی ہے. پھر جیسے میں نے کہا عام مسلمان بھی اس روش پہ چلنا شروع کیا. ایک اور جو ہے جب میں مغرب وہاں پہ نارتھ امریکہ میں رہا تو پھر میں نے ایک میرے اپنے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ جزائر غرب الہند میں جو آپ کو جن کو جزائر ویسٹ انڈیز جو ہے کہا جو جس سے آپ واقف ہیں, وہاں پہ بالکل ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ وہاں پہ ہندو کرسچین اور مسلمان تینوں, کرسچین زیادہ ڈومیننٹ ہیں, ہندو کافی تعداد میں مسلمان بھی ہیں, انہوں نے آپس میں جو یہ بالکل تینوں مذاہب نے مل کے شادیاں جو آپس میں کرنے شروع کی ہیں, عجیب قسم کے مرغوبے تیار ہوئے ہیں, اور مسلمان کلچر جو ہے اور مسلمان اسلامی اقدار جو ہیں وہ اسلامی گھر ہے اسے بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے ختم ہو کے نکلے. اگرچہ ابھی کچھ پیچھے کچھ عرصے کے اندر اس پہ جو ہے توجہ دی گئی ہے, لیکن جو ہے اس پہ بہت زیادہ ایسا ہوا ہے. ایک گھر کا محمد رام دین جو ہے وہ اس طرح کا کچھ نام, اور کچھ آدھا ہندو ہے آدھا کرسچین ہے, ایک وہ حصہ مسلمان نام کا ہے. اس طرح کے نام بہت کامن آپ دیکھتے ہیں, آپ کرکٹرز میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے اس طرح کے نام جو ہے جہاں وہاں سے آتے ہیں ان کے ناموں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہاں بھی ہوا ہے, اور اسلام بالکل اس حد تک رہ گیا پھر کہ جو ہے یہ ٹھیک ہے, ہم ہمارے ہمارا نام دیکھیں, ہمارے نام کے میں محمد آتا ہے یا دین آتا ہے یا لگے باقی نام کا حصہ جو ہے وہ کرسچین اسی سے جو اس طریقے سے جو ہے وہ ہوئی. تو یہ بہرحال یہ اس کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پس پش ڈالنے سے یہ جو اثرات تاریخی طور پر مرتب ہوئے ہیں. اب ایک اور سلائیڈ ہے, آپ ان کو دیکھ لیجئے, جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ وہ جو اس متعلق ارشاد فرمائی ہے, آپ دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حکام کو جو ہم نے آج پڑھے ہیں ان کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کو ہماری زندگیوں کے اندر جاری و ساری فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنے جو مذہب اور دین کو جو اس نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اس کو اپنی کامل صورت کے اندر اس کے اوپر اور مکمل طور پر اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی تھرسڈے کو ایک لیکچر کیا گیا ہے ایک صاحب